الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير صدق الله العظيم. یہ سورہ مدثر کی چند آیات میں نے تلاوت کی ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے, اس کے فضل سے. یہ مکی سورت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو سب سے پہلی آیات نازل ہوئیں وہ سب کو معلوم ہے. سورہ اقرا کی پانچ آیات شروع کی نازل ہوئیں, اور اس کے بعد جے اللہ تعالیٰ کا محبت نامہ آ گیا, جس محبت نامے کی تلاش میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال تک بے چین رہے, اور اس بے چینی کے عالم میں آپ تنہائیوں میں غار میں چلے جاتے, غار حرا کے اندر 40 دن اعتکاف کیا کرتے, اور نبوت کے زمانے سے پہلے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان المبارک آتا تھا تو آپ باقاعدہ پورے مہینے کا اعتکاف وہاں غار حرا میں کیا کرتے تھے. لیکن یہ طریقہ کار رہبانیت کا تھا کہ لوگوں سے کٹ جائیں, لوگوں سے علیحدہ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس سنت کو جاری تو رکھا لیکن طریقہ کار تبدیل فرما دیا کہ اس غاروں میں, جنگلوں میں جا کر تنہائیوں کے بجائے اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا حکم دے دیا گیا. کیونکہ ہماری شریعت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رہبانیت اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے. کیا نہیں رہبانیت؟ لوگ سمجھتے ہیں میں دیندار بنوں گا, مجھے فیکٹری چھوڑنی پڑے گی. پوری دنیا کے دارالافتا میں سے کسی ایک دارالافتا کا کوئی فتویٰ مجھ کو دکھا دو میرے بھائی, جہاں پر بتایا گیا ہو کہ فیکٹری بنانا, حلال فیکٹری, حلال کام کرنے والی فیکٹری بنانا ناجائز اور حرام ہے, دنیا کمانا حرام اور ناجائز ہے. کہیں سے بھی کوئی ایسا فتویٰ نہیں آتا. پنکھا چلا دے, کبھی ایسا کوئی فتویٰ نہیں آئے گا. آپ دارالافتا چلے جائیے, جی میری جو ہے گارمنٹس کی ایک فیکٹری ہے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے, 4 بنگلے 50 گاڑیاں ہیں, لیکن میں ایک فیکٹری اور کھولنا چاہتا ہوں, کیا میرے لیے جائز ہے؟ وہ کہیں گے بالکل جائز ہے, کوئی ناجائز نہیں ہے آپ کے لیے. تو رہبانیت نہیں ہے. دین نام کس چیز کا ہے, بس اس کو سمجھ لے, اللہ کرے میرے دل میں بھی اتر جائے اور ہم سب کے دل میں یہ بات اتر جائے. دین کس کو کہتے ہیں؟ دنیا کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے ڈھنگ کا نام دین ہے. بس اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر شہوت رکھی, مرد کے اندر بھی شہوت رکھی, عورت کے اندر بھی شہوت رکھی. اب ایک طریقہ یہ تھا جو جانوروں کا ہے, منہ مارتے پھرو, نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس, یہ دنیا ہے نا, اس دنیا کو ڈھنگ دے دیا کہ نکاح کرو دو گواہوں کے سامنے, جناب والا یہ کیا بن جائے گا, یہ دنیا تمہیں استعمال کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے, یہی دین ہے اور کوئی بات نہیں ہے. اگر اس کو اس طرح سوچ لو, انتہائی آسان ہے دین پر چلنا. لوگ سمجھتے ہیں جی دین دنیا ساتھ ساتھ, یہ جملہ مجھے بہت ہی ناگوار گزرتا ہے. بھائی مسلمان کی دنیا ہے ہی نہیں, مسلمان کی تو دنیا بھی دین ہوا کرتا ہے. شادی دین ہے نہیں ہے؟ مجھے بتا دیں مولوی صاحب آپ, مسلمان کی شادی دین ہے یا دنیا ہے؟ دنیا نہیں ہے میرے بھائی, مسلمان کا کوئی عمل دنیا نہیں. یہاں تک کہ اگر آپ بیت الخلاء میں جانے کو کہیے تو بھی وہ دنیا نہیں ہے میرے بھائی. سنت کے مطابق بائیں پیر سے گئے, پہلے دعا پڑھی, سنت کے مطابق بائیں پیر سے گئے, سنت کے مطابق علماء سے پوچھا استنجے کا طریقہ ڈھنگ کیا ہے, کیا, واپس آئے دایاں پیر باہر نکالا, باہر آنے کے بعد دعا سنت والی پڑھ لی, صحیح ہے. یہ سارا کا وقت ذکر اللہ میں شمار ہو گیا, صحیح, دین میں شمار ہو گیا. تو میرے بھائی مسلمان کا کوئی جو ہے نا, بس دین نام کس چیز کا ہے, کوئی الگ چیز نہیں ہے. اس دنیا کو استعمال کرنے کا ڈھنگ جس چیز سے سکھایا جاتا ہے اس کو شریعت کہتے ہیں, اس کو سنت کہتے ہیں. شریعت و سنت دونوں, ہاں یہ لازم و ملزوم ہے, اور دونوں کیا ہے, تساوی کی نسبت رکھتے ہیں, الگ نہیں ہے. شریعت سنت سے الگ نہیں ہو سکتی اور سنت شریعت سے الگ نہیں ہو سکتی. ایک آدمی شریعت پر عمل کرتا ہے تو لازمن وہ سنت پر عمل کرتا ہے, ایک آدمی سنت پر عمل کرتا ہے تو لازمن وہ شریعت پر عمل کرتا ہے, کیونکہ شریعت اور سنت دو الگ الگ نام نہیں, ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. تو میرے پیارے بھائی, میرے دل میں بھی یہ بات بیٹھ جائے اور ہم سب کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ دین نام ہے اس ڈھنگ کا, اس طریقے کا, ہاں وہ ڈھب کا کہ جو ہمیں دنیا کو استعمال کرنے کا طریقہ سکھا دیتی ہے بس. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے دین شریعت آنے سے پہلے, وحی آنے سے پہلے اللہ کی تلاش کی, اور تلاش کی جب ابتدا ہوئی اللہ کی طرف سے پہلا پیام آ گیا. یہ جو قرآن پاک ہے نا, یہ ایک محبوب کا خط اپنے محبوب کی جانب میں ہے, ٹھیک ہے جی. پہلے مخاطب تو اس کے اہل عرب تھے, وہ تو عربی جانتے تھے, لیکن ان کے ذریعے سے پوری دنیا مخاطب تھی. ایران والے بھی مخاطب تھے, روم والے بھی مخاطب تھے, شام والے بھی مخاطب تھے, فلسطین والے بھی مخاطب تھے, سب مخاطب تھے. ان کی اپنی اپنی زبانیں تھیں, سب مخاطب تھے, ٹھیک. تو ہوتا کیا ہے, ایک محبوب کا خط آئے, آپ کی دوستی ہو جائے کسی جرمن سے, مثال دے رہا ہوں, اس کو اردو نہیں آتی, آپ کو جرمنی نہیں آتی, جرمن کی زبان نہیں آتی. اب جناب والا اس نے جرمنی جا کر آپ کو خط لکھا اپنی جرمن زبان میں, ٹھیک. یہاں پر وہ خط آ گیا, آپ نے خط دیکھا, یار یہ تو جرمن زبان میں, دل پہ چین ہو گیا. بھائی جلدی سے ایسا آدمی تلاش کرو جو یہ زبان جان کر میری رہبری کر دے کہ میرے محبوب نے مجھے لکھا کیا ہے. ہاں یہی واسطہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بنائے گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا کیا ہے. اللہ نے اس قرآن پاک میں ایک محبوب نے جو اپنے محبوب کی طرف خط بھیجا ہے, اس خط کے اندر لکھا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث فرمائے, اور پھر سب سے آخری کتاب جب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اپنے آخری نبی پر, اور ان آخری نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا قیامت تک کسی قسم کا, بار بار سمجھاتا ہوں نا, نہ ذلی نہ بروزی, ہاں نہ آسمانی نہ زمینی, اور نہ بیت الخلائی. آپ لوگوں کو یاد ہوگا, صحیح ہے جی, میں اس پہ ایک بیان کر چکا ہوں. ایک بدبخت گزرا ہے بیت الخلائی, وہ بیت الخلا میں مرا تھا, تو بیت الخلائی نبی ہے, نعوذ باللہ, ان کا نبی کا لفظ بھی نہیں لینا چاہیے اس کے لیے, تو نعوذ باللہ بے ادبی ہے. تو کوئی نبی نہیں آئے گا, تو اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے یہ کام, العلماء ورثۃ الانبیاء, کیا کر لو بھائی, وارثین انبیاء کو تلاش کرو کہ بھائی اس قرآن پاک میں کیا لکھا ہے. یہ جو میں اور آپ آج یہاں جمع ہیں یا کہیں ہم جاتے ہیں, اسی کے لیے جاتے ہیں کہ اس محبوب کے خط کو سمجھ لیں کہ اس کا عنوان کیا ہے, ہم سے اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں, یا ایھا المدثر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ کی طرف سے پہلا خط آیا, اقرا بسم ربک الذی خلق, محبت بڑھ گئی, عشق بڑھ گیا. اس عشق کے اندر اور آگ لگانے کے لیے 3 سال کا زمانہ فطرت, ہاں ٹیلی فونک رابطہ ختم, ہاں کوئی رابطہ نہیں. 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایسے گزرے کہ بسا اوقات آپ کا دل چاہتا کہ پہاڑ سے اپنے آپ کو نیچے گرا لیں, فوراً حضرت جبریل امین سامنے آتے اور کہتے میں آپ کا بھائی ہوں, دل ٹھنڈا ہوتا. لیکن بے چین, بھائی خط دوبارہ آئے, خط دوبارہ آئے. تقریباً 3 سال کے بعد یہ آیات نازل ہوئی مکے کے اندر, یا ایھا المدثر قم فانذر, بڑا ہی پیارا خطاب. جبریل امین کی آواز سنائی دی, آپ نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا, آگے پیچھے کوئی دکھائی نہ دیا. جب آسمان پہ دیکھا تو یہ پہلی دفعہ تھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین کو ان کی اپنی اصلی حیت میں دیکھا, فرشتے کی حیبت. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کب کبھی تاری ہوئی, اور آپ گھر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا زمیلونی زمیلونی, مجھے ذرا کمبل اڑا دو, کمبل اڑا دو, چادر اڑا دو. آپ پر اس وقت میں جب آپ نے چادر اوڑھی یہ آیات نازل ہوئی, یا ایھا المدثر. کیسا خطاب ہے, پیار کا خطاب ہے, एक कंबल में लिपटे हुए। अल्लाह के नबी की, अल्लाह को अपने महबूब से इतना प्यार था कि अल्लाह ने जब ये आयात उतारी तो जो नबी की कैफियत जिस हालत में थी उस हालत को भी अल्लाह के, अल्लाह ने अपने कुरान में महफूज फरमा दिया कि हम ये आयात उतार रहे थे और हमारा नबी उस वक्त कंबल में लिपटा हुआ था। अल्लाह को अपने महबूब से इतना प्यार है। जब ही सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की जमात ने अल्लाह के नबी की एक एक अदा को महफूज फरमाया है, इसको थोड़ा हल्का कर दो, तीन नंबर पे कर दो, पंखा चलाओ तो सर्दी लगती है, पंखा बंद करो तो गर्मी और मच्छर दोनों अटैक करते हैं, एक एक अदा को महफूज फरमाया। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला मदीने की गलियों में घूमते थे हुजूर अलैहिस्सलाम के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद, पूछते थे भाई आपने हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की है? कहा जी की है। कहा नहीं तुम मेरे मतलब के आदमी नहीं हो जाओ। आपने की है? जी जी मैंने भी की अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं तुम मेरे मतलब के आदमी नहीं हो जाओ। तीसरा चौथा एक आदमी आता कहता जी आपने हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की? कहा नहीं की। तुम मेरे मतलब के हो, बैठ जाओ। हुजूर अलैहिस्सलाम के होंठ मुबारक ऐसे थे, आप अलैहिस्सलाम की जो है नाक मुबारक ऐसी थी, आप अलैहिस्सलाम की जो है पलके मुबारक ऐसी थी, आप अलैहिस्सलाम की भवें मुबारक ऐसी थी, आपका मुस्कुराना ऐसा था, आपका चलना ऐसा था, आपका बोलना ऐसा था, उशाक थे। एक एक अदा को महफूज करा दिया अल्लाह ताला ने। हाँ भाई ये काम तो पिछली उम्मतों में भी हो सकता था ना, हाँ ये काम तो पिछली उम्मतों में भी हो सकता था, लेकिन पिछली उम्मतें आई इसलिए थी कि उनको मनसूख होना है। हाँ अल्लाह ताला ने अदाओं को भी मनसूख करा दिया, मतलब ये कि उसके तस्किरों को भी अल्लाह ताला ने महफूज नहीं करवाया। और ये उम्मत, हाँ ये शरीयत इसलिए आई है, ये ताकयामत चलनी है, अल्लाह ताला ने एक एक अदा को महफूज कराया, एक एक अदा को महफूज कराया। हाँ कल ही मैं पढ़ रहा था रिसाला अल बलाग के अंदर, नहीं विफाकुल मदारिस के रिसाले के अंदर पढ़ रहा था, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने के अंदर कहत पड़ गया तो उन्होंने दुनियावी अजबाब को इख्तियार किया, मुल्क शाम से दूसरी जगहों से गल्ले मंगाए। जब गल्ले वगैरह मंगाए लेकिन कहत किसी तरह दूर ना हो और बढ़ता जाए बढ़ता जाए, बारिश ना हो। एक दिन एक सहाबी हज़रत बिलाल मुज़नी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनको ख्वाब में हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और फरमाया मैं तो उमर को बड़ा अक्लमंद समझता था, बस इतना जुमला फरमाया और तशरीफ़ ले गए ख्वाब में। हज़रत बिलाल मुज़नी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाज़िर खिदमत हुए हज़रत अमीरुल मोमिनीन के पास कि मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, जो लोग अहले हक होते हैं ना उनके अंदर हक को कबूल करने की सलाहियत होती है, किबिर नहीं होता, किबिर हक को कबूल करने से रोकता है। मैं क्यों मानूं? अरे जी मैं, मुझे ऐसा कैसे कह दिया? फौरन सहाबा किराम की जमात को जमा कर लिया कि भाई ये देखो क्या कोई मेरा अमल हुजूर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक के खिलाफ है क्या? फौरन फिक्र ये लग गई। आज हमसे सुन्नतें, हाँ घर में हम खुरच खुरच के निकालते हैं मेरे भाई, खुरच खुरच के निकालते हैं, एक सुन्नत पर घरों में झगड़े चल जाते हैं। अरे मियाँ सुन्नत ही तो है, हाँ पूरा दीन सुन्नत है मेरे भाई, पूरा दीन सुन्नत है, समझने की बात है बस। तो वो परेशान हो गए। सहाबा ने कहा इस ख्वाब में इशारा इस बात की तरफ है अमीरुल मोमिनीन कि आपने कहत को दूर करने के लिए दुनियावी असबाब की तरफ तो तवज्जो की लेकिन दीन के एक अमर को आपने भुला दिया। कहा क्या? कहा नमाज इस्तिस्का तो हुई नहीं। ओहो बस फिर क्या था, नमाज इस्तिस्का जो पढ़ी तो इतनी बारिश हुई कि जलथल हो गया सब और कहत दूर हो गया। हाँ तो असल चीज ये है कि हर मौके पे ये देखना कि अल्लाह का हुक्म क्या है, अल्लाह का हुक्म क्या है। तो या अय्युहल मुद्दसिर, सहाबा किराम मेरे हजरत मौलाना यहया मदनी साहब नवरल्लाह मरकदहु एक बहुत बारीक बात फरमाया करते थे, इरशाद फरमाते थे समझना, चूंकि तुलबा उलमा होते थे, अहले इल्म होते थे, यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह अहले इल्म जमा है इसलिए उनकी मौजूदगी में कहता हूँ, गलती करूँगा तो पकड़ लेंगे, सही अपना सबक दोहराता हूँ। जो काम रिसालत के खिलाफ नहीं था, शान के खिलाफ नहीं था, जैसे नमाज का कजा हो जाना ये रिसालत की शान के खिलाफ नहीं है, ये तो एक इंसानी फितरत है, आंख लग गई तो अल्लाह के नबी से नमाज़ें कज़ा कराई गई, اور تاکہ پتہ چل جائے کہ نماز کے قضا ہونے کی صورت میں اس کی ادا کی کیا صورت ہوگی. ٹھیک ہے, احکامات جاری ہونے تھے, لیکن جو کام اللہ کے نبی کی اور رسالت کی شان کے خلاف تھا وہ اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو آگے کیا. گویا صحابہ نے امت کے لیے, امت میں احکامات کو جاری کرنے کے لیے اپنی ذات کو پیش کیا. جیسے معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زنا کروایا گیا, اللہ کے نبی کے زمانے میں کروایا گیا تاکہ یہ احکام جاری ہو سکے کہ زنا کرنے والا مرد اگر شادی شدہ ہے تو پھر اس پر کیا ہوگا, سنسار کا حکم جاری ہوگا. اگر یہ حکم اللہ کے نبی کے زمانے میں جاری نہ ہوتا تو ساری دنیا کیا کہتی, اللہ کے نبی نے تو اس کو جاری ہی نہیں کیا. اللہ کے نبی رحمت للعالمین تھے. معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, آپ نے چار دفعہ تو بھگا دیا, تین دفعہ بھگا دیا, چوتھی دفعہ پوچھا پاگل ہے, کہا یا رسول اللہ پاگل نہیں ہے, صحیح. کہا اچھا ایک جگہ متعین فرمائی, جاؤ اس کو وہاں پہ رجم کرو. رجم کیا گیا تو وہ بھاگے, بہرحال صحابہ نے پیچھے جا کر ان کو شہید کیا, رجم کیا. اب اللہ کے نبی کو جب پتہ چلا تو اللہ کے نبی رحمت للعالمین تھے نا, اللہ کا حکم بھی جاری کیا, شریعت کیسی ہے. کہا جب وہ بھاگ رہا تھا تو اس کو بھاگنے دیتے, کیا بات ہے, جب بھاگ رہا تھا تو بھاگنے دیتے, یہ رحمت للعالمین. تو جو کام شان رسالت کے خلاف نہیں اللہ کے نبی سے وہ کام کروایا گیا, ٹھیک. جو شان رسالت کے خلاف تھا وہ صحابہ نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے میرے بھیا, صحابہ نے, اور توبہ بھی تو کر کے دکھائی کہ توبہ کتنی عالی شان توبہ ہے. کوئی آ کر بتائے تو, آج کوئی شیخ کو آ کے بتاتا ہے کہ زنا کے خیالات آ رہے ہیں, گندے خیالات آتے ہیں, گندی فلموں کے خیالات آتے ہیں. ارے میرے پیارے بھائی, یہ چیز ایسی خطرناک ہے, اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان سجدے میں ہوتا ہے شیطان وہ تصویر کو سامنے لے آتا ہے. توبہ کے باوجود یہ حالات ایسے رہتے ہیں, اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ایک اللہ والے جوان, خوبصورت جوانی کے اندر ایک خوبصورت نوجوان لڑکی نے ان کو گناہ کی دعوت دی, ایک نگاہ بھی نہیں اٹھائی اور وہاں سے چل دیے کہ اللہ سے ڈرتا ہوں. ایک دفعہ بڑھاپے میں بیٹھے عبادت کر رہا, خیال آیا کر لیتا توبہ کر لیتا. اللہ, رو پڑے کہ اللہ تیرا ایمان اب ایسا کمزور ہو گیا ہے کہ جب قوت تھی تو نے اپنے آپ کو بچا لی اللہ کے فضل سے, اور جب ہمت نہیں رہی تو اب خیال آ رہا ہے اس کا, اے اللہ اپنی رحمت سے مجھ کو دور نہ کرنا. کیونکہ یہ جو راستہ ہے نا, نگاہ کا راستہ, جو اس عیب میں مبتلا ہو جاتا ہے اللہ تعالی اس کو, اس سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کو اس عیب میں مبتلا کرتے ہیں. یہ ناراضگی کی دلیل ہوتی ہے اللہ پاک کی. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی عورت کو دیکھ کر ٹوپی سیدھی کرے, فرماتے ہیں کہ اس کے اندر اتنی برائیاں ہیں کہ اشرف علی کا قلم اس کو جو ہے اپنی تحریر کے اندر سمو نہیں سکتا, اتنی برائی ہے. مسئلہ پوچھنا ہے یہ کیا, ہاں یہ کیا ہے جناب والا, سمجھ لو کہ اس کے اندر نفسانیت چھپی ہوئی ہے. اسی لیے الحمدللہ بھائی فون پہ بات کرنے کی اجازت نہیں, الا بالضرورہ, ضرورت ہے ٹھیک ہے, لیکن آواز بھاری کرو. صرف السلام علیکم کہو. کیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ نے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زائد کا کہنے کی ضرورت نہیں تھی. کتنی دفعہ آپ یہ بات یہاں سن چکے ہیں الحمدللہ. تو جو آدمی آپ کو یہ بتائے تو وہاں شریعت سنت کی پابندی کے ساتھ جانا چاہیے نا, ای میل کیجئے, خط لکھیے, وہ بھی شوہر کے دستخط ہو, بھائی کے دستخط ہو یا والد صاحب کے دستخط ہو. اور اگر ان کے دستخط نہیں کرا سکتے, مثال کے طور پر کوئی بیوی اپنے شوہر کی برائیاں لکھ رہی ہے تو شوہر تو دستخط کرے گا نہیں بھیا, تو اس کی وجہ لکھیں, صحیح ہے جی. اب وہ لکھ رہی ہوگی کہ آتے ہیں یا غصہ کرتے ہیں, ٹھیک, مجھے جو ہے نا ہر مہینے کے پیسے نہیں دیتے ہیں, اگر ان سے ذرا سی جائز فرمائش بھی کرو تو غصہ کرتے ہیں, ہر وقت آفس کو بھوت لیے اپنے سر پر سوار رکھتے ہیں. تو جناب وہ سرتاج, میں نے آپ کی میٹھی میٹھی مٹھائیاں محمود سویٹ سے منگا کے اس میں لکھی ہیں, آپ ذرا اس پر دستخط کر دیں. وہ تو کبھی بھی دستخط نہیں کرے گا, کبھی کا دستخط کرے گا کبھی نہیں کرے گا, تو وجہ لکھیں کہ دستخط کیوں نہیں کرائے محرم کے. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا بیچارے کا کوئی محرم ہی نہیں ہوتا, تو وجہ لکھیں. حضرت فرماتے اور ہر دفعہ لکھیں, صرف ایک دفعہ وجہ لکھ کے نہیں کہ جی میں نے شیخ پہلے خط میں وجہ لکھ دی تھی, ہر خط میں لکھیں کہ میری وجہ یہ ہے کہ میں اس وجہ سے اپنے محرم کا جو ہے دستخط نہیں کرا سکی. تو میرے بھائی اللہ نے اپنے محبوب کی ایک گدا کو محفوظ فرمایا, یا ایہا المدثر. بھائی اللہ تعالیٰ تو حکم دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو ڈرائیے, تو آیت سیدھی سیدھی یہ ہونی چاہیے تھی انذر ڈرائیے, لیکن اللہ کو اپنے محبوب سے اتنا پیار ہے, اتنا پیار ہے کہ حالت وحی کی کیفیت کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیا, یا ایہا المدثر, اے کمبل میں لپٹے ہوئے. محبت کا خطاب ہے نا, محبت کا خطاب ہے. کیا کیجئے, قم کھڑے ہو جائیے, فانذر, لوگوں کو ڈرائیے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کھڑے ہونے سے مراد یا تو حقیقتاً کھڑے ہو جائیے, ہاں, کیونکہ لیٹنا سستی کی علامت ہوتی ہے نا, کاہل. ہم دنیا میں کہتے ہیں نا, ارے میاں کیا کاہل ہو تم, کیا لیٹے رہتے ہو ہر وقت, ہاں. تو یا تو حقیقتاً کھڑے ہو جائیے, یا مراد اپنی تمام تر استعداد کو جمع فرمائیے اور لوگوں کو ڈرائیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی صرف ڈرائیے کیوں, بشارت بھی تو دینا اللہ کے نبی کا کام تھا نا میرے بھائی, ہاں. اللہ تعالیٰ نے بنا کر بھیجا وداعیاً الی اللہ بإذنہ وسراجاً منیرا وبشر المؤمنین, مؤمنین کو بشارت بھی تو دیجیے, بأن لہم من اللہ فضلاً کریما, اللہ تعالیٰ کی بشارت بھی تو دینی ہے. صرف یہاں پر پہلا حکم اتر رہا ہے کہ کھڑے ہوئیے اور کھڑے ہوتے ہی ڈرانا شروع کیجیے. کیوں, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب یہ آیات اتری تو اس وقت اکا دکا مسلمانوں کے علاوہ کوئی مسلمان تھا ہی نہیں, سارے کفار تھے, اور کفار کی شان اور کفار کی حالت کے مطابق ڈرانا زیادہ بہتر تھا, بشارت نہیں تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم جو بیان کیا, فانذر, ڈرائیے. ہاں, کیا کیجئے, ڈرائیے تاکہ لوگ گناہوں سے بچ کر, معصیت سے بچ کر, کفر اور شرک کی گندگیوں سے بچ کر وہ جنت میں جانے والے بن جائیں. ہر چیز کو اس کی کیفیت اور حالت کے مطابق اتارا جاتا ہے. تو اس وقت کی حالت یہ تھی کہ مسلمان تھے ہی نہیں اکا دکا کے علاوہ, تو آیت کا مناسبت یہی تھی کہ کفار کے لیے ڈرانا زیادہ بہتر تھا. اس لیے حضرت تھانوی فرماتے ہیں یہاں پہ بشارت کا ذکر نہیں فرمایا, فانذر, ڈرائیے. یہاں سے ایک بات اور عرض کرتا ہوں, العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء کیا ہیں, وارثین انبیاء ہیں. علماء کو بھی چاہیے کھڑے ہو جائیں, سستی کاہلی کو چھوڑیں, ہاں, آرام پرستی کو چھوڑیں, اور اپنے جان مال وقت یہاں تک کہ اپنی آورو تک کو دین کے لیے پیش کریں. کیوں, وارثین انبیاء کا کام وہی ہوتا ہے جو ہمارے مورث کا کام تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کام. جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں سب نے اپنی جان بھی دی, مال بھی دیا, وقت بھی دی, اپنا آبرو بھی پیش کی سب نے اللہ کے لیے. تو علماء کو بھی چاہیے کہ یہ حکم ہمارے لیے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے ہے کہ جب اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے اور آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, تو اب وہی کام جو نبی کا تھا وہ کام جو ہے اس امت کا ہے, اور اس امت میں بھی خاص علماء کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخش اللہ من عباده العلماء, یہ علماء یہاں بیٹھے ہیں جانتے ہیں کہ انما حصر کے لیے آتا ہے, جیسے کسی چیز کو یوں کہا جائے بس ایسا ہی کرنا ہے. تو یہی کہ صحیح اللہ سے جو ڈرنے کا حق ادا کرتے ہیں وہ کون ہیں, علماء ہیں. وہ کون سے علماء, علماء ربانیین, جو دنیا کے پیسے کے پیچھے نہیں بھاگتے, گاڑی بنگلے کی فکر میں نہیں ہوتے, ہر وقت دین کی فکر میں لگے رہتے ہیں. ہاں, ہر وقت ان پہ یہ غلبہ رہتا ہے کہ بھائی میری بھی اصلاح ہو جائے, اس امت کی اصلاح ہو جائے, میں بھی گناہوں سے بچ جاؤں, میرے جو ہے ساتھی بھی, پوری امت بھی گناہوں سے بچ جائے. بھائی میں پوری امت تک پہنچ سکتا ہوں, نہیں پہنچ سکتا, لیکن نیت تو کر سکتا ہوں نا, نیت کا ثواب پہنچتا رہے گا. اے اللہ, ایک ایک آدمی تک پہنچ کر دین کو پہنچانا ہے, ایک ایک آدمی کے سامنے دین کو پیش کرنا ہے, کیا ہو جائے گا بھائی, اس پر ثواب مل جائے گا انشاءاللہ تعالی, اہمیت پیدا ہو جائے گی. تو قم, آج علماء بھی کھڑے ہو جائے میرے بھائی, امت بڑی پریشان حال ہے. جو جہاں کہیں ہے درس قرآن شروع کرو, درس حدیث شروع کرو. اب درس حدیث شروع ہوتا نہیں ہے, جس کی وجہ سے لوگ گمراہ فرقوں کے پاس چلے جاتے ہیں, درس قرآن ہوتا نہیں, گمراہ فرقوں کے پاس چلے جاتے ہیں, طرح طرح کی پریشانیوں مبتلا ہو کر. ہاں قرآن کریم کو جب غلط لوگوں سے سنو گے تو غلط ہی سمجھو گے میرے بھائی, جب صحیح لوگوں سے سنو گے تو صحیح سمجھو گے میرے بھائی. ہاں تو اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم دیا ڈرائیے. ڈرانے میں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ وربک فکبر, اپنے رب کی تکبیر کو کہیے, یعنی بڑائی کو بیان کیجئے. کون سی بڑائی؟ سب سے بڑائی بڑائی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کیونکہ اس وقت سب سے بڑی برائی یہی پہلی بھی تھی کہ لوگ شرک اور کفر میں مبتلا تھے, لہذا وربک فکبر, اپنے رب کی بڑائی کہیے, تکبیر کہیے, یعنی لا الہ الا اللہ کے عقیدے کو دلوں کے اندر بیٹھائیے. یہ سب سے پہلا عقیدے سے متعلق حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. یہاں سے معلوم ہوتا ہے علماء کا بھی کام ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کے عقیدے پر محنت کرنی چاہیے. یہی کام الحمدللہ اللہ تعالیٰ بچوں میں, جو دوپہر کا بیان کرتا ہوں عقیدے کی بات کرتا ہوں, عمل میں کمزوری ہو جاتی ہے, ماحول ہو جاتا ہے, کبھی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں, ہے یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ, لیکن عقیدہ اگر مضبوط ہوا تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو گمراہ نہیں کر سکے گی. اور میں نے دیکھا کہ مدرسے کا اور اس جیسے ماحول کے اثرات یہ ہیں کہ بعض لوگ بھاگ جاتے ہیں, چلے جاتے ہیں, نمازوں سے چلے جاتے ہیں, داڑیاں کٹ جاتی ہیں, لباس بدل جاتا ہے, لیکن اللہ کے فضل سے اگر عقیدے پہ بات ہوتی رہتی ہے, عقیدہ مضبوط رہتا ہے. جب پیر و فقیر سے کچھ نہیں ہوتا, کس سے ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا حضرت آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دی, شفا دینے والا کون؟ اللہ ہے. نام کسی کا چڑھا دیتے ہیں, جی فلاں تعویذ فلاں ڈاکٹر صاحب نے دوائی دی تھی شفا ہو گئی. تو یہ ایسا ہے جیسے کہ یوں کہیے کہ دنیا میں شکر گزاری کا حکم ہے نا, کہ بندوں کا بھی شکر ادا کرو کہ جی آپ نے دعا کی یہ کام ہو گیا, کرتے تو اللہ ہے نا میرے بھائی. ہاں تو عقیدہ درست رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, بے شک اللہ والوں کی دعاؤں میں تاثیر ہے, اس کو مانتے ہیں, لیکن کرنے والا کون؟ اللہ, اللہ جل شانہ کی ذات ہے. تعویذ لکھا, یہ تعویذ عقیدہ کیا ہے؟ یہ تعویذ اللہ پر حکومت کرے گا, اللہ کو نعوذ باللہ آرڈر دے گا کہ اب ایسا ہی کرنا ہے؟ نہیں, یہ تعویذ اللہ کے آرڈر کے لیے نہیں ہے, یہ اللہ سے گزارش کے لیے, بھیک کے لیے. اللہ اپنے فضل سے آپ ہی کا نام اس میں لکھا ہے, آپ ہی کی قرآن آیات اس میں لکھی ہیں, حدیث مبارکہ کی کوئی جو ہے نا دعا لکھی ہے. اللہ اپنے فضل سے ہماری اس گزارش کو قبول کر لیجئے. بس یہ عقیدہ بار بار اس پہ بات ہوتی رہے گی, ورنہ پیر و فقیر کو چڑھا چڑھا کر اللہ معاف فرمائے. آج قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں, آج قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں, بڑے بڑے عہدے والے سجدے کرتے ہیں جا کر اللہ معاف فرمائے. کیا ہے؟ کفر ہے, کھلا کفر ہے, کھلا شرک ہے. وہاں پر جا کر جناب والا دیگوں پہ دیگے چڑھ رہی ہیں, پیر صاحب کھانے آ رہے ہیں. پیر صاحب کھانے آئیں گے, جب پیر صاحب زندہ تھا تو تم نے کبھی ایک بریانی کی پلیٹ نہیں کھلائی, کبھی ایک چائے کی پیالی نہیں پلائی. اب جب پیر صاحب دنیا سے چلا گیا تو جناب اس کے مقبر پہ بریانی کی دیگے چڑھ رہی ہیں, پیر صاحب کی بھی ہٹ رہی ہے اندر. صحیح ہے جی, یہ کیا آدمی ہے یار, عجیب پاجامہ آدمی ہے. اور پیر صاحب کو اس بریانی کی ضرورت کیا ہے؟ اس بریانی کی ضرورت کیا؟ ہمارے ایک دوست بہت ہی پیارے, چلے بتا بھی دیتا ہوں, حسین بھائی رحمۃ اللہ علیہ, میرے مجاز بھی تھے ماشاء اللہ, بہت یاد آتی ہے. انتقال ہو گیا, چار چھ مہینے ہو گئے. ان کی والدہ نے ابھی دو تین دن پہلے, چار دن پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا دوسرے کے, جا کے مفتی صاحب کو یہ خواب سنا کر آؤ. میں نے خواب دیکھا کہ میرا بیٹا حسین میرے خواب میں آیا اور بڑا تربوز لے کر آیا کہ یہ آپ کے لیے, یہ بھائی کے لیے, یہ بیٹوں کے لیے. کہا تم یہ تربوز کہاں سے لائے؟ کہا ہمیں جنت میں اس سے زیادہ اچھے ملتے ہیں. یہ بشارتیں ہیں, خواب بشارت ہے, مومن کے لیے بشارت ہوا کرتی ہے. تو میرے پیارے کیا کرنا ہے؟ وربک فکبر پر محنت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ سب سے پہلا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ڈرائیں, اور ڈرانے میں سب سے پہلے عقیدے کی درستگی کی بات کر لیجئے. سب سے بڑی بڑائی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ. ایک آدمی کہتا رہے اللہ اکبر, لیکن لا الہ الا اللہ نہ مانے تو کیا اس کا اللہ اکبر قبول ہوگا؟ اللہ اکبر, جیسے حضرت مفتی رشید صاحب رحمہ اللہ, اس کا عام ترجمہ غلط نہیں ہے لیکن عام طور پہ اس کا ترجمہ لکھ دیا جاتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے. حضرت مفتی رشید صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے یہ ترجمہ مناسب نہیں, ترجمہ مناسب اللہ بہت بڑا ہے. کیوں بھائی؟ اللہ سب سے بڑا تو معلوم ہوا, اور بڑے بھی ہیں, لیکن ان بڑوں میں سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے. کہتے نہیں, اللہ بہت بڑا ہے, اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اللہ بہت بڑا ہے, اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. تو وربک فکبر میں معلوم ہوا کہ علماء کو بھی چاہیے, کیونکہ وارثین انبیاء ہیں. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں, تو جو کام نبی کا وہی کام کس کا ہے بھائی؟ علماء کا ہے, وارثین انبیاء کا ہے. یہ نہیں کہ جناب والا جمعہ کا بیان کر ہی نہیں رہے, دس منٹ بات کر لی کمیٹی سے پوچھ کر, ہو گئی نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی. نہیں بھائی, اچھا مطالعہ کرو, اپنا ٹائم لے کر بیٹھ جاؤ, کوئی آئے یا نہ آئے, ایک آدمی ایمان کہاں سے شروع ہوا تھا؟ اللہ کے نبی نے دعوت دی, پورا مکہ مسلمان ہو گیا, پورا مکہ مسلمان ہو گیا. نہیں بھائی, جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چھٹے سال میں ایمان لے کر آ رہے ہیں نبوت کے, تو وہ 40ویں آدمی تھے, 40. ہاں, 40ویں کی گنتی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر پوری ہوتی ہے 6 سال کی محنت پر. حضرت نوح علیہ السلام کتنی محنت کی؟ 950 سال. 83 یا 82 افراد ذرا نکالو بھائی کہ کتنے لوگ ہر سال میں لے آئے, ایمان لے کر آ گئے, 5-7 آدمی بس. 950 سال محنت کرتے ہیں تو کیا وہ ناکام تھے؟ یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو, ہماری نظر نتیجے پہ نہیں ہونی چاہیے, ہماری نظر کام پر ہونی چاہیے, کہ ہمارے ذمے کام ہے. جیسے دکان والا دکان کھولتا رہے, گاہک بھیجنا اللہ کا کام ہے, صحیح. اسی طرح ہمارا کام تو بھائی درس قرآن دینا ہے, کوئی آئے نہ آئے, درس حدیث دینا ہے, کوئی آئے نہ آئے. اسی طرح جناب والا بیٹھ جانا اپنی دکان کھول کے, میں بھی الحمدللہ اپنی دکان کھول کے عصر سے بیٹھ جاتا ہوں, عصر سے لے کر عشاء تک یہاں بیٹھا رہتا ہوں, عشاء کے بعد بھی بیٹھا رہتا ہوں. اب دکان پہ کوئی آوے آوے, نہ آوے نہ آوے, بھائی ٹھیک ہے جی, اس کی مرضی, اس کی خواہش. جیسے جمعے والے دن انشاءاللہ, اس جمعے کو صرف ایک دن کا سفر ہے, کہاں کا؟ حیدرآباد کا. اب تو ماشاءاللہ 1 گھنٹے میں ٹول سے ٹول پہنچ جاتے ہیں, ماشاءاللہ پتہ بھی نہیں چلتا. ہاں, 1.5-2 گھنٹے کا سفر ہو گیا, اس سے بھی کم کا سفر ہے ماشاءاللہ. تو چھٹیاں لو. جب شیخ بے گھر ہو رہا ہے تو تمہیں بے گھر ہونے میں کتنا مزہ آنا چاہیے میرے بھائی. جب حضرت والا فرماتے ہیں, میں تو وہ نہیں, حضرت والا فرماتے ہیں شیخ جب بے گھر ہوتا ہے اللہ کی رحمت برستی ہے, تو اس رحمت کو لوٹو جا کے. ہاں, رحمت کو لوٹو بھائی. تو شیخ کے ساتھ سفر یہ انتہائی مفید چیز ہوتی ہے. تو جو جانا چاہیں, مولانا عبدالحسیب صاحب کے پاس نام لکھوائیں, 1500 روپے جمع کرائیں. یہ بات اصل ہے کہ وہ حضرت ہے نا, حضرت کی جیب میں میں نے 1000 کا نوٹ بھی دیکھا تھا, صحیح. ہاں, اور اتنی آئیز اچھی ہیں, 6x6 کا, 1000 کے پیچھے 500 کا نوٹ بھی چھپا ہوا تھا. 6x6 ہیں ساری آنکھیں اس معاملے کے اندر, صحیح ہے جی. اور جب گھر سے آتے ہیں, دیکھو 10 روپے کا نوٹ تو نہیں رہ گیا کہیں حضرت نہ دیکھ لیں جیب میں. سارے کرتے شرتے سے جیب ویب سے نکال کے آتے ہیں, پھٹی ہوئی اللہ کے واسطے, صحیح ہے جی. بتا رہا ہوں, بھی اس کے اور کام کے پیسے چاہیے. تم لوگ کنجوس, پیسے نکالو گے تو کام ہوگا نا, ٹھیک. تو جمعے کے لیے تیاری پکڑو میرے بھائی, ایک دن کی چھٹی لو. لیکن اگر بھائی جس کی چھٹی نہ مل سکتی ہو تو بہت سے لڑائی جھگڑے مت کرو, اپنی نوکری کو داؤ پہ مت لگاؤ, زبردستی نہ کرو. ہاں, شیخ سے مشورہ کر کے چلو, عقل سے کام لو. ہاں, بے وقوفی نہ کرو. گھر کے اندر بیوی کی طبیعت ناساز ہے, میں تو شیخ کے ساتھ جا رہا ہوں, ایسے آدمی کو 50 جوتے اور 40 باٹا کے جوتے مارنے چاہیے کہ بدنام کرتے ہو تم شیخ کو. بھائی میں نے تو ساری باتیں شرائط بتا دی, مجھے پتہ ہی نہیں. ماں بیمار ہے آپ میرے ساتھ جا رہے ہو, جائز ہے؟ باپ بیمار ہے آپ میرے ساتھ جا رہے ہو, جائز ہے؟ جائز ہی نہیں ہے. اب مجھے تو نہیں پتا ہوگا نا کہ بھائی کس کس کے, ہر ایک کا انٹرویو لوں گا. ادھر آئیے, آپ کے گھر میں امی ابو ہیں؟ کہا کتنے ہیں؟ کہا بھائی دو. ہو سکتا ہے چانس لگا وہ ابو نے 2 شادیاں کری ہوئی ہیں, اس لیے پوچھ لے گا آدمی کیا چلا جاتا ہے. ہاں, خوشی ہوتی ہے نا دوسری شادی کے تذکرے میں, مجھے بھی ہوتی ہے. وربک فکبر, ہاں, عقیدے پہ محنت کرو. اور خصوصاً اس زمانے کے اندر دو چیزیں, ایک تو عقیدہ ختم نبوت پر, دوسرا پیری فقیری جو جالی چل چلی ہے نا, جالی پیری فقیری, جی بس ہم تمہیں بخشوا دیں گے. ابے بھائی خود تو بخش جا بھائی میرے. ہاں, ان چیزوں پر بہت زیادہ بیان کرنے کی ضرورت ہے, عقیدہ ختم نبوت. کہ کوئی کچھ کہتا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم, جیسے حضرت مولانا رضوان قاسم صاحب تشریف لائے تھے, کتنی پیاری بات فرمائی کہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ آتے قادیانی مسلمانوں کے پاس, سادہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں بیچارے, اور ان کے پاس آ کر ان کے ایمان پر ڈکیتی مارتے ہیں. کہتے ہیں یہ بتاؤ نبوت کا جاری رہنا, نبی کا آنا, یہ خیر ہے یا نہیں؟ کہا بالکل خیر ہے. تو بھائی یہ بتاؤ نبوت کا بند ہونا, اللہ اب پھنسا رہا ہے, اب پھنسا رہا ہے. تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ بھائی نبی کے بعد نبی آ گیا, نعوذ باللہ, تو نبی کا ہونا خیر ہے نا. ہاں بھائی نبی کے بعد نبی کا تب ہونا خیر ہے جب نبی کی نبوت ختم ہوئی ہو. ہمارے نبی کی نبوت ختم ہی نہیں ہوئی قیامت تک کے لیے میرے بھائی. صحیح ہے جی. ایک سی ایف او, ہاں اس کو تا حیات کیا دے دیا گیا جناب؟ سی ایف او دے دیا گیا. اب کچھ دوسرا سی ایف او آئے گا؟ نہیں آئے گا نا کمپنی کے اندر. صحیح. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کا جناب نبی کس کو بنا دیا؟ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بنا دیا. اب کوئی اور نبوت کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی. جو تم کہتے ہو نبوت کا ختم ہونا, نبوت ختم ہو تو کوئی اشکال ہونا, نبوت ختم ہی نہیں ہوئی, نبوت تو جاری ہے. اللہ کے نبی کی نبوت تو جاری ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح عقیدے پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے, عقیدہ توحید پر اور عقیدہ رسالت پر خوب بیان کرنے کی ضرورت ہے, کوئی بیٹھے یا نہ بیٹھے. بعض لوگوں کو اجازت مل جاتی ہے لیکن کام نہیں کرتے. یاد رکھنا جن کو اجازت کے بعد کام نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کی گرمی کو بھی ٹھنڈک سے بدل دیتے ہیں. پھر بیان میں تاثیر نہیں رہتی. ایک بیان وہ ہوتا ہے جو زبان سے ہوتا ہے, ایک بیان وہ ہوتا ہے جو دل کی گہرائیوں سے ہوتا ہے. دل کا نشانہ دل بنا کرتا ہے, زبان کا نشانہ صرف اور صرف اوپر کا ظاہر بنا کرتا ہے. جب دل سے بیان ہوتا ہے تو یہ دل کو نشانہ بنا کر سامنے والے کو بھی اللہ والا بنا دیا کرتا ہے. تو اللہ نے حکم دیا وربک فکبر, اپنے رب کی بڑائی کو بیان کریں, تکبیر کہیے. یعنی جو سب سے بڑا عقیدہ پہلا ہے لا الہ الا اللہ, یہ لوگوں کے دلوں کے اندر مضبوط بٹھا دیجئے کہ اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین. یہی چیز, ذرا سی پریشانی آتی ہے فوراً یہ لا الہ الا اللہ ڈگمگانے لگتا ہے. ارے بھائی آپ کا جو مالک ہے وہ روزی دیتا ہے آپ کو, کون دیتا ہے؟ اللہ دیتے ہیں. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے پاس ایک دیہاتی آیا. حضرت تھانوی جو دیہاتی جب آتے تھے نا فوراً بیعت فرماتے تھے, کسی شرط کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. لیکن جو دنیا کا ٹپ ٹاپر آتا تھا نا, چودھری صاحب, فلاں صاحب, فلاں صاحب, اس کو خوب رگڑا مارتے تھے, خوب رگڑا مارتے تھے. تو ایک دیہاتی آیا, کہنے لگا حضرت جی بیعت ہونا ہے. کہا اچھا بیعت ہونا ہے, کہاں سے آئے ہو؟ فلانے گاؤں سے آیا ہوں. کیا کرتے ہو؟ کیسے جو کمائی دھمائی کا کیا کام ہے؟ کہا بس جی بھینس ہے وہی ہم کو پالتی ہے. کہا اچھا تو میں کام کرو, ایک شرط ہے تمہارے لیے, تم بھینس ذبح کر کے آؤ تب ذبح تمہیں بیعت کروں گا. تھا دیہاتی, دیہاتی جو ہوتا ہے نا قرآن میں ہے, یا تزیرون گیارہویں پارے کے اندر سورۃ توبہ میں, کہ دیہاتی ایمان میں بھی سخت ہوتے ہیں اور کفر و نفاق میں بھی سخت ہوتے ہیں. جو چیز مل جائے پکے ہوتے ہیں اس کے اوپر نا. صحیح ہے. اب دماغ کے اندر فٹ تھا کہ پیر صاحب سے بیعت ہونا ہے. صحیح. صادق تھا, طلب صادق تھی. اللہ تعالیٰ نے شیخ کی کہی ہوئی بات اس کے دل میں ایسی اتاری, گھر گیا, بھینس کو باندھا. اب بیوی بھی لپکی اس کے اوپر, اما بھی لپکی, بھائی کیا کر رہا ہے بھائی, یہ تو ہم کو پالتی ہے. کہا میرے پیر نے کہا ہے ہٹو ادھر سے, اور چھری پھیر دی, بسم اللہ اللہ اکبر. اب ماں بھی کوسے کہ کون سا پیر آ گیا, جیسے جو ہے نا آج کل کون سے پیر آ گیا جس نے آپ کو ٹوپی پہنا دی, کون سا پیر آ گیا یہ حلیہ پہنا دیا, یہ کون سا پیر آ گیا جس نے شلوار ٹخنوں سے اوپر کرا دی, یہ کون سا پیر آ گیا جس نے ہماری شادی بیاہ میں مکس گیدرنگ میں جانے میں کتنا مزہ آتا تھا. ہاں کتنا مزہ آتا تھا. سجتی ہے بیچاری, اور سجتی بھی غیروں کے لیے. اب شوہر کہتا ہے تھوڑا سا زبان پھیر کر کہ چلو ٹھیک ہے واپسی پر السلام علیکم, وعلیکم السلام, ملاقات ہوگی, بات چیت ہوگی. صحیح ہے. یہ جا گاڑی سے اتارتا ہے, وہ لفٹ سے اوپر جاتی ہے جناب والا, چوتھی منزل چھٹی منزل فلیٹ میں یا کہیں گھر پہ. اب جناب والا وہ بیچارہ پارکنگ میں لگا کے جب گھر آتا ہے تو تلاش کرتا ہے, وہ ابھی ایک ہور آئی تھی, یہ لنگور کیسے بن گئی. شوہر کے لیے تھوڑی تو سجتی بنتی ہے. کس پیر کے پاس آپ جا رہے ہو کہ جناب ہر وقت دین کی بات کرتے ہو؟ کس جی کس پیر کے پاس جا رہے ہو؟ یہ داڑھی تو ٹوپی یہ کیا ہے؟ صحیح جی. یہی چیز شروع ہو جاتی. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ مرقدہ نے اس سے فرما دیا ذبح کرو, ذبح کر کے آ گیا. اب اس کی ماں نے کوسنے دیے, کیا کر رہا ہے یہ پیر, تمہیں مروائے گا, ہم کو بھی مروائے گا, یہ تو ہمیں پالتی تھی, ہاں بھینس پالتی تھی. جناب واپس گیا, कहा हाँ भाई क्या किया? कहा भैंस काट दी। कहा अब कौन पालेगा? सोच में पड़ गया, कहा अल्लाह पालेगा। अकीदा दुरुस्त हो गया। ये है असली पीर। हाँ फिर फरमा बैत किया, बैत करने के बाद पूछा ऐसे ही, ये भैंस कितने की आती है? उस जमाने में चार आने की भैंस आती थी। हाँ कहा ये चार आने लो और जाकर भैंस लेकर खरीद लो। भैंस नहीं पालती है, दुकान नहीं पालती है, तुम्हारा ओहदा तुमको नहीं पालता है, तुम्हारी नौकरी तुमको नहीं पालती है। मेरे भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत पालते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत पालते हैं। आगे क्या करूं कि बस वक्त ही इतना का, मैं घड़ी पीछे करूं। अच्छा चलो ठीक। वर्रुज्जा फहजुर, अल्लाह ने चौथा हुक्म दिया, नहीं वसियाबक फताहिर, तीसरा हुक्म कि अपने कपड़ों को पाक रखिए, अपने कपड़ों को पाक रखिए। हजरत मुफ्ती शफी साहब नवरल्लाहु मरकदहू फरमाते हैं, सियाब साउबुन से, साउबुन एक माना तो इसके कपड़े के आते हैं, हाँ, और एक माना इसके कल्ब के भी आते हैं, नफ्स के भी आते हैं, अखलाक के भी आते हैं। तो अल्लाह ताला इस आयत के अंदर ये फरमाना चाहते हैं, अपने जाहिर को भी पाक कीजिए, अपने बातिन को भी पाक कीजिए। वसियाब अगर फतोहर, अगला जुमला मैं मुफ्ती शफी साहब का खुद पढ़ के सुनाता हूँ, देना भाई जरा, ताकि आप लोगों को पता चले। बस यहां रहने दो कि ये दीन पर कैसी कैसी उलमा ने मेहनत की है। ये फरमाते हैं देखो, वसियाब अगर फतोहर, सियाबुन सऊबुन की जमा है भाई, इसका जो है ना अलग के लिए बनाना, बहुत अहम बात हजरत मुफ्ती शफी साहब रहिमहुल्लाह की है और उन्हीं के हवाले से बनाना भाई। सियाबुन सऊबुन की जमा है, इसके असली और हकीकी माना कपड़े के हैं, और मजाजी तौर पर अमल को भी सऊब और लिबास को भी कहा जाता है, कल्ब और नफ्स को भी, और खुल्क और दीन को भी। इंसान के जिस्म को भी लिबास से ताबीर किया जाता है, जिसके शवाहिद कुरान और मुहावरात अरब में बकसरत हैं। इस आयत में हजरात मुफस्सिरीन से सभी मानी मनकूल हैं, और जाहिर यह है कि यह कोई तजाद और इख्तिलाफ नहीं, बतौर उमूम मजाज। अब ये मैं नहीं समझा सकता आपको, ये उलमा समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लोग इम्तिहान दे के उसूल फिका का दे के हर मामले में उमूम मजाजी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, सही है जी, इसलिए इनकी जान छूटती उमूम मजाज से ही है। बतौर उमूम मजाज के अगर इन अल्फाज से सभी माना मुराद लिए जाए तो भी कोई बोझ नहीं, और माना इस हुक्म के ये होंगे, वसियाब का फताहिर, अपने कपड़ों को पाक करें, और इतने सारे माना सियाब के बता दिए हजरत ने। फरमाते हैं अब हासिल कलाम क्या हुआ, माना इस हुक्म के ये होंगे कि अपने कपड़ों और जिस्म को जाहिरी नापाकियों से पाक रखिए, कल्ब और नफ्स को बातिल अकायदों ख्यालात से और अखलाक रजीला से पाक रखिए। जब अल्लाह के नबी को यह हुक्म है वसियाब का फताहिर, तो मुझे और आपको कितना होगा। हाँ इसमें तो बाद में बात, अभी देखिए हजरत फरमाते हैं आगे की बात बड़ी कीमती है भाई। हाँ जरा कानों को ऐसा खोलो कि दिल में उतरे बात। हाँ जी पजामा कहां से ऊपर करना साबित है? हजरत मुफ्ती शफी साहब रहिमहुल्लाह इस आयत से पजामे को ऊपर रखना साबित फरमा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा भाई, मुफ्ती शफी साहब रहिमहुल्लाह फरमा रहे हैं, मारिफुल कुरान है, जिल्द नंबर इसकी जो है 8 है, सही, सूरह मुद्दसर है, आयत नंबर 4 है, उसके तहत में फरमाते हैं कि देखो भाई पाजामा या तहबंद को टखनों से नीचे लटकाने की मुमानियत भी इससे मुस्तफाद यानी मालूम होती है। क्यों भाई? क्योंकि जब पाजामा नीचे लटकेगा तो गंदा होगा ना, क्योंकि नीचे लटके हुए कपड़ों का आलूदा हो जाना बईद नहीं। तो तत्हीर सौब यानी कपड़े की पाकी के हुक्म में यह भी आ गया कि कपड़ों का इस्तेमाल इस तरह करो कि नजासत से दूर रहें। आगे सुनो मेरे भाई, बड़ी प्यारी प्यारी बात है। और कपड़ों के पाक रखने में यह भी दाखिल है कि वो माल हराम से ना बनाए जाएं। विरासत का माल मारा हुआ है, बोस्की के कपड़े पहने हुए, आप पीर साहब बड़े चलाक होते हैं, जाली पीर की बात कर रहा हूं, आ गया कोई कपड़े का दुकान वाला, हाँ बहुत अरसा हो गया लट्ठे के कपड़े ही नहीं पहने हैं, हाँ बोस्की के कपड़े ही नहीं पहने। अरे भाई मुरीद साहब उठ गए, फटाफट बोस्की के 2 जोड़े लेकर आ गए, सही है जी, अब जेब में हाथ डालने, लो पैसे ले लो, ऐसे करके मेरी तरह मैं भी ऐसे करता हूँ, सही है जेब में, नहीं नहीं हजरत, अच्छा सही, देख लो भाई, अच्छा चलो ठीक है, जजाकल्लाह। मैंने आज भी यही किया था भाई, ये तो हजराए मिजा बात है, अल्हम्दुलिल्लाह पैसे देता हूँ। मेरा मामूल है कि कोई चीज़ मंगा ली, चाहे वो आठ आने की हो या लाख रुपए की हो, फिर पैसे देने हैं। कोई ये समझ जाए कि जनाब वाला हजरत ने मंगाई है, मिसाल के तौर पे मैं 1 किलो आलू मंगा लूँ, हाँ अब एक दफ़ा तो वो हदिया कर देगा, दूसरी दफ़ा कहेगा भाई आलू लेने नहीं जाओ, खालू के घर चले जाओ। हाँ इसलिए उलमा को बहुत ज़्यादा मेरे प्यारे भाइयों एहतियात करनी चाहिए इस मामले में, बहुत एहतियात। जब आपने किसी से कोई चीज़ मंगाई, फ़ौरन उसके पैसे देने हैं, लाजमी देने। कितना प्यारी बात आगे फरमाते हैं, और कपड़ों के पाक रखने में ये भी दाखिल है कि वो माल हराम से ना बनाए जाए, किसी ऐसी वजाओ हैत के ना बनाए जाए, चाहे वो औरतों की हो चाहे वो मर्दों की हो, जो शरअन ममनू है वो भी तत्हीर सौब के हुक्म में दाखिल है। और जाहिरन आयत से ये है कि ये तत्हीर सौब का हुक्म नमाज के साथ मखसूस नहीं बल्कि तमाम हालात में आम है, इसीलिए फुकहा ने फरमाया है कि गैर हालत नमाज में भी बगैर किसी जरूरत के जिस्म को नापाक रखना या नापाक कपड़े पहने रखना या नापाक जगह में बैठे रहना जायज नहीं, जरूरत के औकात मुस्तस्ना है। और जाहिर है कि इंसान जब पाक कपड़े पहनेगा तो इसके अंदर जिस्म की पाकी खुद ब खुद शामिल, क्यों भाई? क्योंकि इंसान की फितरत, सही फितरत का तकाजा यह होता है कि गंदे कपड़े, पाक कपड़े गंदे जिस्म पर, मंडी से होकर आते हैं फटाफट जो है ना बोस्की के कपड़े पहन लेते हैं, नहाते धोते साफ होते हैं ना भाई, साफ होकर पहनते हैं ना। तो ये बलीग हुक्म है कि जिसके अंदर कई हुक्म आ गए, कपड़ा पाक होगा तो ये खुद ब खुद दलील है कि क्या पाक होना चाहिए भाई, जिस्म भी पाक होगा। जब कपड़ा भी पाक जिस्म भी पाक, गोबर पे जाके बैठ जाओगे? हाँ भाई, तो कहां बैठोगे? जगह पाक तलाश करोगे। तो इस एक हुक्म में मजीद दो हुक्म शामिल हैं कि कपड़े भी पाक रखो तो भाई कलीम साहब, तो फिर हाँ जिस्म भी पाक होगा। जब जिस्म, जब दोनों चीजें पाक हो गई तो फिर क्या होता है, जैसे मंडी जाते हैं ना, अब नापाक हो जाते हैं कपड़े तो आदमी कहीं भी घूम रहा होता है, उसमें छींटे भी आ रही होती है, नो प्रॉब्लम कहता है, नो प्रॉब्लम क्यों कहता है, उसको पता है जाके नहाना है धोना है, सही है। लेकिन अगर बिल्कुल टाइट किस्म के अच्छे कपड़े कॉटन के पहेंगे जो आदमी बचता है, ये ऐसे करता रहता है ना, क्या क्यों करता है भाई, कि उसको पता है कि भाई मैं नापाक जगह पे नहीं जाऊंगा। तो इस हुक्म के अंदर अल्लाह ताला का कलाम, फसी कलाम इसी को कहा जाता है कि बात मुख्तसर हो लेकिन बहुत सारी बातों पर मुहित हो, जो सबको खुले दिमाग से समझ में आ जाए। हाँ यूं समझिए कि एक नाबीना को भी दिख जाए कि कितना वाज़े हुक्म है भाई, दिमाग में आता कि कपड़े की पाकी से पहले जिस्म की पाकी जरूरी थी, अल्लाह ताला ने एक ऐसा हुक्म दिया जिसके अंदर सारी पाकी आ गई। हाँ जिसके अंदर सारी पाकी आ गई, ये इंसानी फितरत का तकाजा है कि जब कपड़े पाक हो तो क्या करता है, वो पाक जिस्म भी रखना चाहता है, जब जिस्म पाक कपड़े पाक तो वो नापाक जगह पे बैठना पसंद नहीं करता बल्कि पाक और साफ जगह को तलाश करता है, यहां तक कि गर्दो गुबार भी उसको बर्दाश्त नहीं होता, कहीं बैठता है तो पहले रुमाल वगैरह से उसको झाड़ लेता है। तो इस हुक्म के अंदर ये भी दाखिल। अब औरतों का दिमाग खटक रहा होगा कि भाई आज से तो हम भी टखनों से ऊपर रखेंगे, आज से हम भी मुल्ला शलवार पहनेंगे, एक बालिश ऊपर रखकर पहनेंगे। भाई वसियाब का फताहिर के अंदर कपड़े को पाक रखना है, और नीचे हमारे कपड़े लटकते हैं तो हमारे कपड़े भी तो नापाक होंगे, तो हमारे लिए तो फैशन कुरान से साबित हो जाता है। मेरी माँ बहन बहू बेटियों, याद रखना दो चीजें जहां टकरा जाए, एक एक कपड़े की पाकीजगी है जो हमें आलूदगी से बचाना है, कपड़े को मिट्टी से बचाना है, उसको गंदा होने से बचाना है, और एक आपके जिस्म की जनाब वाला दिखाना, ये उससे ज्यादा बड़ा गुनाह है। तो आपके लिए हुक्म यही है कि अपने जिस्म को छुपा लें, बेशक आपके कपड़े गंदे हो जाए लेकिन दिल गंदा नहीं होगा, लेकिन अगर जिस्म नजर आया तो कपड़े बेशक बच जाएंगे लेकिन दिल गंदा हो जाएगा। हाँ तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया भाई, वसियाबका फतहिर, अपने कपड़ों को पाक रखना है। फिर आगे फरमाया वर्रुजज़ा फहजुर, रुज़ किसको कहते हैं, ये गंदगी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला, आम मुफस्सिरीन फरमाते हैं बुत मुराद हैं, बुत को छोड़ दीजिए, बुतों को छोड़ दीजिए। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं हर गुनाह को रुज़ कहा जाता है, हर गुनाह छोड़ दीजिए। सवाल, अरे भाई नबी कोई गुनाह करता है? नबी से कोई गुनाह का तसव्वुर है? जवाब यह है कि जब अल्लाह के नबी मासूम होने के बावजूद उनको बुतों की गंदगी से भी दूर रहने को कहा गया और गुनाहों की गंदगी से भी दूर रहने को कहा गया जो कि मासूम है, तो दरअसल हुक्म ये उनके वास्ते से उम्मत को है कि जब मासूम को ये हुक्म इतनी अहमियत से दिया जा रहा है तो मुझे और आपको किस कदर इससे एहतियात करनी चाहिए। अब अपने अपने बुत हमने पाल रखे, माशरा भी एक बुत है, घर बार भी एक बुत है, घर बार की वजह से दाढ़ी नहीं रख रहे, बुत है ये। अब हम जाहिरी बुतों की तो अल्लाह ताला ने हमें हिफाजत फरमा दी कि हम बुतखाने में नहीं जाते, महज अल्लाह का फजल है, लेकिन ये बुत हमारे पास मौजूद है। इंशाअल्लाह इस आयत पर जो है वर्रुज़ फाजुर पर इंशाअल्लाह अगले इतवार पर इंशाअल्लाह ताला कुछ बयान में अर्ज करूंगा, अल्लाह ताला ने चाहा तो अल्लाह की तौफीक से इंशाअल्लाह इस जुमे वाले दिन, एक दिन का सफर है हैदराबाद का सुबह से लेकर रात तक का, जो अहबाब जाना चाहें वो मौलाना अब्दुल हसीब साहब के पास अपना नाम लिखवा दें, और भाई वही नाम लिखवाओ जो जाना हो, क्यों फिर हम गाड़ी का नज़म बना लेते हैं और आप हजरात बगैर बताए गायब हो जाते हैं, ये मामलात की खराबी है। आपकी वजह से वहां पे खाने का नज़म बनाएंगे, नाश्ते का नज़म बनेगा, ठीक सुबह तकरीबन 9 बजे 9:15 बजे यहाँ से रवानगी होगी, जो अब आप जा रहे हो 9 बजे यहाँ पर आ जाए, वहाँ पर ईशा का बयान है, ईशा के बयान के बाद वहाँ से वापसी होगी, अपने अपने घरों पर बेहतरीन किस्म का ब्रोस का खाना होगा, ठीक है जी, तो अपने घरों पर खाएंगे इंशाल्लाह ताला। वो अहबाब वहाँ रोक रहे थे कि भाई वहाँ खाना खा कर जाएं, तो मैंने कहा नहीं मेरे लिए बना लेना, बाकियों को भेज देंगे। सही जी, मैं भी आपके साथ इंशाल्लाह निकल आऊँगा, तो एक दिन के सफर की नियत करें, अल्लाह ताला करम का मामला फरमा देंगे। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मगरिब के बाद इंशाल्लाह मुख्तसर बयान होगा और जिक्र की मजलिस होगी।